وبدعو إلى الله إن الله بس يوم العقاب. أستغفر الله أستغفر الله وعسى الحطابة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العظيم الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق الباري المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العالمين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الحكيم في كتاب المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في كبد صلوات. May Allah subhanahu wa ta'ala give you more sustenance. May Allah subhanahu wa ta'ala shower His mercies, His bounties, and more wisdom and more knowledge upon all of us. May Allah subhanahu wa ta'ala hasten the arrival of our Imam, Imam Zaman Ajalallahu
ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
This short and small verse I have recited in front of you, that is from Surah Balad, chapter number 19, verse number 4. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدْ. بے شک اللہ نے انسان کو کبد یعنی سختی میں یا مشکل میں یا مشکل حالات میں رہنے والا پیدا کیا ہے. Verily Allah subhanahu wa ta'ala has made human being to live in calamities or to live in difficulties or to face the problems or to live in stressful conditions. So if mankind or people, they are facing different kind of difficulties or problems, so according to their chemistry, according to their physique, according to their nature, they can face, they can tolerate whatever we are facing. Like Allah subhanahu wa ta'ala is never sending a guest to anyone until and unless He has provided him something to offer the guest. So whenever a guest is knocking the door or coming in the place of someone, it means Allah has provided His sustenance before time. Then He has sent someone. If the people, they don't have capability to face anything, so then there is no responsibility for them. For example, those people who are mentally retarded, those people who are not well mentally, so this salat or fasting or hajj is not wajib upon him. Until and unless the people are not mature, not baligh, not akil, so there are no wajibat upon him. So the responsibilities comes when first of all Allah subhanahu wa ta'ala has provided the capability. When people, they are mentally able to understand, when people physically, they are able to do something, then Allah is making something wajib and obligatory to the people to do something. So this is according to the justice of Allah subhanahu wa ta'ala. So likewise in this verse, وَلَكَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي قَبَدْ. O the people, whatever Allah subhanahu wa ta'ala has provided in the form of your body and soul, Allah subhanahu wa ta'ala has blessed you with the aql and brain. So you have a lot of capabilities. Even if the people in front of them, there are mountains and stones, still people, they have the capability to make their way. How to go or how to cross or how to fly over the mountain. So everything Allah subhanahu wa ta'ala has provided. If we explore ourselves, the elements we have been made, all elements Allah subhanahu wa ta'ala has already provided in the land, in the earth, in the soil. So all of our elements, we have been made from water and the soil. And our elements can be extracted from the soil as well. So everything is there. And anything we need to move forward, anything we need to go on Mi'raj, anything we need to fly in the heavens and skies, or anything we need to visit the different planets and different galaxies, anything we need, that has been provided to us already. Then what is required? Something that is required, that is effort. Well, the people learn in Islam, talabul ilmi farida, getting knowledge, improving knowledge, having friendship with knowledge by birth till death. This is wajib for Muslimin. So what we need the knowledge. Second thing, we need to develop the skills. We need to develop technology. We need to develop those means, or we need to choose those means which are necessary for us to move forward. Sure. When we say, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, mean our journey has begun from Allah and our journey will end to the Allah. So we are moving on a way that begins with Allah, that ends with Allah. Our beginning and our end, everything should be for Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah has provided us, Allah has subhanahu wa ta'ala has given us this body, this soul, and at the same time He has provided us all means which are necessary for our development and progress. For example, when we are born, so we are just few pounds, we are just few kilos. At that time we are unable to talk, we are unable to walk. Even we are unable to say we need something to eat. But even at that stage, Allah subhanahu wa ta'ala has provided everything that is necessary for the life of an infant.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
So everything is there. So what is our responsibility? We need to pick up. We need to choose those things which are necessary for us, which are required for some project, for some destiny. If in this pick and choose, we are careful, we have the knowledge, we are careful, we are not greedy when we are picking and choosing the different things, then we are successful. But when we are picking and choosing different things, and at that time we are not careful, we don't care of the rights of other people, salawat.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
So if we don't consider the rights of other people, the duties of other people, the shares of other people, and whatever is available, we are picking and choosing for ourselves, then we are greedy. And whenever we are greedy, at that time we must face some problems. Those problems maybe we have to face physically, maybe spiritually, maybe in the community, maybe in the country. So there could be different problems in this world and in the grave and at the day of judgment. So what we need, Allah subhanahu wa ta'ala has given us capability and provided the different means what are necessary for our life, for our development and progress. But at the same time, Allah subhanahu wa ta'ala had introduced some limitations for us. What is haram, what is halal? What is wajib, what is haram? What is mustahab, what is makruh? What is legalized for us to use? What is illegal for us? What is needed for me and what is needed for other people? So if we know all these things with all knowledge, with all care, we are moving forward, inshallah, we will be successful here and hereafter. But we must keep in our mind, as Allah subhanahu wa ta'ala said, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدْ. This life is not stage of flowers. This life is not very easy. Allah subhanahu wa ta'ala has provided us the body and soul that can face and challenge different difficulties. If Allah subhanahu wa ta'ala, who has provided everything around us, if it was necessary and it was according to the maslahat of Allah subhanahu wa ta'ala, then as Allah subhanahu wa ta'ala was giving manu salwa to the Bani Israel, likewise Allah subhanahu wa ta'ala can give everybody else. But Allah subhanahu wa ta'ala has made us in a way that we have to work, we have to learn. Everything is not granted. Although Allah subhanahu wa ta'ala has provided everything around us, but everything is not God gifted, not granted. Why? Because this word of action, this word is word of efforts, this word is word of obligations, this word is word of rules. Anyone who will follow his obligations and follow the rules, and when he will die on iman, afterward he will be granted whatever he has done. And anyone who will be lazy, anyone who will not put effort in this world, anyone who will not get the benefits of capability Allah subhanahu wa ta'ala has provided someone, so that person will be unsuccessful. He will be failed here and hereafter. So if we are going to challenge the people, we are going to challenge the world, if we are going to challenge the resources, this is what is needed. We have to challenge, we have to come forward, we have to put effort, we have to plan, we have to move forward, and then everything will welcome to you. But if we are lazy, if we are sleeping, if we are not planning to learn, if we are not getting educated, if we are not going towards the latest technology, if we are not going to learn the skills, then we Muslims will be always backward. We Muslims all will be dependent. We Muslims all will be like beggars. We Muslims always will be like slaves. And people will rule over us. Allah subhanahu wa ta'ala has provided us the best of this messenger in the form of Hazrat Muhammad Mustafa. The book he has provided us, that is the best of the book. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِي حُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Oh, the people strive for knowledge, strive for nur, strive for skills. And then with the Imam of the time, in the form of Imam Zaman عَجَلَ اللَّهُ. So everything is around us. But at the same time, لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسْعَهَا. Allah subhanahu wa ta'ala is not making anything obligatory until and unless Allah has given us the capability. Allah subhanahu wa ta'ala has given us resources. So everything is there. But what we need, as Allah said, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي قَبَدْ. Oh, the man, everything is around you, but now it is your time. It is your time. It is your time and your turn to come forward, to work, to put the efforts and get benefit for yourself and provide benefits to the mankind who are living around you. So inshallah, when everything is around us, like dua of namaz as, Allah, don't give me one of the sentences, Allah, don't give me that knowledge that is not profitable for me, or that is not beneficial for me. Mean, knowledge can be good and knowledge can be bad. Weapon can be good or can be bad. Technology can be good or bad. It depends on the people who are using. We all need physically, we all need food. But the same food, if we explore, analyze, 99.9% diseases the people are facing, these diseases are from the food. The food we are using. The food, sometimes, the food we are not using, we are becoming ill. Sometimes the food we are using more, or the sometimes the food that is not necessary for our body we are using. So, in one way or other way, the diseases 99.9% we are having, the human being we are having, so these diseases are due to the use of food. So, Allah subhanahu wa ta'ala has provided all type of foods, but at the same time Allah has told us what is halal, what is haram. So majority of the foods are halal, some of the foods are haram. Likewise drinks, majority are halal, some are haram. So anything that is haram we should not use. Why? This is not only Sharia. Those foods or drinks which are haram actually are harmful for our body, are harmful for our soul, are harmful for our iman. So Allah subhanahu wa ta'ala when has told us the our limits of uses, that is for our benefit. If we are obedient to Allah subhanahu wa ta'ala, then alhamdulillah we will be healthy. And at the same time, we will be perfect in our iman. But if we will not follow Allah subhanahu wa ta'ala, at that time we will be loser here. And we will be loser at the day of judgment. So the food, different kind of food which are available here, the drinks which are available, we need to use carefully. First of all, anything that is halal we have to use. Secondly, many things which are halal, maybe we are not owner. When we are not owner, still using without permission, without payment, that food or that drink is haram for me. So that will not be beneficial for my body and soul and iman. And those foods or drinks which are halal, I have bought. And if I am using more than the need, then maybe again I will face the problems. I will become sick. So what we need? The different blessings and bounties and ni'mah of Allah subhanahu wa ta'ala which are around us, we need to be careful. We need to use whatever is necessary, whatever is required. We should not use less, we should not use more. And if we are careful and we have taught ourselves how to control the eyes, how to control our words, how to control our ears, how to control our hands. And the important thing is how to control the thought. Because all of our body and all of our organs are under the control of our thought. This is important to control the thought. And when we are able to control our thought, inshallah, in the use of different things, different commodities which are around us, then we will be able to control. Actually, the topic I prepared for today, that was about obesity. And that was about how to use and what to use and what not to use and how much we have to do. But time is going to finish, inshallah. This topic we will carry on next week. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Well, as inna al-insana lafi khusr illa al-ladhina amanu wa amil al-salihat wa tawassaw bil-haqqi wa tawassaw bil-sabr.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد بديع السماوات والأرض والجلال والإكرام رب الأرباب وإله كل معلوم وخالق كل مخلوق ووارث كل شيء ليس كمثله شيء وهو بكل شيء محيط انت الله لا اله الا انت الاحد المتوحد الفرد المتفرد وانت الله لا اله الا انت الكريم المتكرم العظيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين ابي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى علي بن ابي طالب امير المؤمنين عليه السلام
اللهم صل على محمد
وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين
اللهم صل على محمد
وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة
اللهم صل على محمد
وعلى علي بن الحسين وعلى محمد بن علي وعلى جعفر بن محمد وعلى موسى بن جعفر وعلى علي بن موسى وعلى محمد بن علي وعلى علي بن محمد وعلى حسن بن علي وعلى الخلف القائم المنتظر المحدي
اللهم صل على محمد
اللهم اجعلنا ظهورا انه يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم افتح لي ابواب توبتك ورحمتك ورزقك الواسع اني اليك من الراغبين واتمم لي انعامك انك خير المنعمين اللهم اجعل بقيه عمري في اداء فرض الجمعه والحج والعمره ابتغاء وجهك يا رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين
اللهم صل على محمد وعلى محمد
اوصيكم بتقوى الله ونظم امركم Respected brothers, this beautiful advice of our first Imam for all of us, O the people, your destiny, your target is to achieve the level of taqwa. And that could not be achieved until and unless we are following the true rules of Islam. ہم سب اپنے مولا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ
السلام
کی شیعہ اور محبین میں سے ہیں اور اس امام اس مولا کا لقب امام المتقین ہے یعنی جب تک ہم صحیح معنی میں اپنے آپ کو متقی نہیں بنائیں گے تب تک نہیں کہہ سکتے کہ امام المتقین ہمارا امام ہے یوم ندعو کل اناس بے امام ہے قیامت کے دن لوگوں کو ان کے امام کے نام سے پکارا جائے گا یعنی آگے آگے امام ہوں گے اور پیچھے ان کے ماننے والے اور ان کے پیروکار ان کے شیعہ ان کے اصحاب ہوں گے ظاہر ہے کہ امام المتقین کے پیچھے وہی لوگ ہوں گے جو متقی ہوں گے اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو امام المتقین کے پیچھے روز محشر اس صف میں ہوں اس لائن میں ہوں تو ضروری ہے ہمارے لیے کہ اپنے آپ کو تقوی کے راستے پر گامزن کریں اگر زیادہ نہیں تو کم از کم اتنا ضرور ہونا چاہیے ہمارے دل میں ہر وقت ہر کام کرتے ہوئے اتنا ضرور ہونا چاہیے اے اللہ جو کچھ میں بات کر رہا ہوں کام کر رہا ہوں وہ تیری محبت کے لیے تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں اور ہر کام کرنے سے پہلے انسان کو سوچنا چاہیے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں جو کچھ میں کر رہا ہوں کیا میرا اللہ اس سے ناراض تو نہیں ہو جائے گا اور اگر تھوڑا سا بھی انسان کو شک و شبہ ہو کہ اللہ ناراض ہو جائے گا تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے آپ کو اس کام کرنے سے روک دیں اور انشاءاللہ اگر اسی سادہ سے اس اصول پہ ہم کام کریں تو پروردگار یقیناً ہمیں متقین میں انشاءاللہ شمار کرے گا اور روز محشر بھی امام المتقین کے پیچھے ہمیں موقع دے گا ہمیں فرصت دے گا ہمیں جگہ دے گا تاکہ جہاں علی علیہ السلام ہوں وہاں ان کے شیعوں کے ساتھ ہمارا بھی شمار ہو سلوات یہ جو بات کی ہے کہ ہر کام سے پہلے انسان کو سوچے تو یہ زیادہ تر چیز انسان کے ذہن سے اور انسان کے دل سے مربوط ہے اکیلا انسان ہے جب کچھ کر رہا ہے کوئی بات کر رہا ہے کوئی کام کر رہا ہے اکیلا انسان ہے دوسروں کو نہیں پتا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے کس چیز کی پلاننگ کر رہا ہے، یا انسان جانتا ہے یا اس کا خدا جانتا ہے. تو یہ ایک مرحلہ ہے تقویٰ کا. لیکن اسلام ظاہر اور باطن دونوں کا دین ہے. اسلام کہتا ہے تمہارا دل بھی خدا کے لیے خالص ہو، تمہارا ظاہر بھی خدا کے لیے خالص ہو، تمہارا دل بھی ویسا پاک ہو جیسے اللہ چاہتا ہے، اور تمہارا ظاہر بھی ویسا پاک ہو جیسے اللہ چاہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تو جانتا ہے تمہارے دل میں کیا ہے. تمہارا دل نورانی ہے، تمہارا دل پاک ہے، تمہارا دل خالص ہے، ہر قسم کی نجاست سے پاک ہے، اللہ جانتا ہے. لیکن لوگ تو تمہارے ظاہر کو دیکھتے ہیں، لوگ تو تمہارے ظاہر کو دیکھتے ہیں. اگر تمہارا ظاہر اسلامی نہیں ہے، اگر تمہارا ظاہر پاک نہیں ہے، اگر تمہارا ظاہر خالص نہیں ہے، تو پھر معاشرہ کبھی نہیں بدلے گا. معاشرہ لوگوں کو دیکھ کے بدلتا ہے. معاشرہ کیسے بنتا ہے؟ لوگ مثلاً بچے ہوتے ہیں، جو کچھ مثلاً بچوں کو کون سی زبان آتی ہے؟ یہ زبان جو ہم گفتگو کرتے ہیں یہ ظاہر ہے، جو کچھ باطن ہے وہ سوچ ہے ہماری، جب ہم بولتے ہیں یہ ظاہر ہے. اب ظاہر میں جو زبان انسان تکلم کرتا ہے، جو بات کرتا ہے، وہ ظاہر اسی ظاہر کو ہمارے بچے اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں. جو ماں باپ کی زبان ہوتی ہے وہی بچوں کی زبان ہوتی ہے. جیسے ماں باپ حرکات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، ویسے بچے کرتے ہیں. اسی طرح پھر آگے یہی بچے، یہی بڑے جب معاشرے میں ہوتے ہیں، جو کچھ ٹیچر جیسے پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، ویسے ہی بچے سیکھتے ہیں. پھر مسجد میں جیسے انسان دوسروں کو دیکھتا ہے، ویسے ہی سیکھتا ہے. تو انسان ایک سوشل اینیمل ہے، انسان لوگوں سے سیکھتا ہے، اور لوگوں سے وہی کچھ سیکھتا ہے جو انسان آبزرو کرتا ہے، جو دیکھتا ہے، جو سنتا ہے. اب اگر ایک مسلمان دل سے تو بہت ہی پاک اور طاہر اور متقی انسان ہے، خدا جانتا ہے، لیکن اس مومن سے اگر معاشرہ خراب ہو رہا ہے، اگر معاشرے کی اصلاح نہیں ہو رہی، اگر معاشرہ نہیں سنور رہا، اگر معاشرے کے اندر تبدیلی اور انقلاب نہیں آتا، تو پھر اللہ کہتا ہے، حتیٰ کہ ایک مثال بھی ہے کہ ایک قوم میں اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اس بستی کے، بہت لوگ گناہ کرتے تھے، کہ جاؤ اس بستی کو تباہ کر دو، الٹ دو. جب حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں گئے تو دیکھا کہ ایک سفید ریش بزرگ مسلسل اللہ کی عبادت کیے جا رہے ہیں. جبرائیل واپس لوٹے، کہا یا اللہ، جس بستی کو تباہ کرنے کا آپ نے حکم دیا ہے، وہاں تو اتنا نیک آدمی بھی ایک بیٹھا ہے، اس کے ہوتے ہوئے میں کیسے اس بستی کو تباہ و برباد کر دوں؟ تو اللہ نے فرمایا، جبرائیل جاؤ، جہاں اور لوگ گناہگار ہیں، ان کی وجہ سے وہ تباہ ہو رہے ہیں، تو اس نیک کی وجہ سے بھی وہ تباہ ہو رہے ہیں. اس نیک آدمی نے اپنے آپ کو بچاتا رہا، لیکن اس نے لوگوں کو تبلیغ نہیں کی، وصیت نہیں کی، نصیحت نہیں کی، لوگوں کے اندر عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کیا. تو وہ جب کوئی شخص خود غرض ہو تو اللہ کو وہ شخص بھی پیارا نہیں ہوتا. خود غرض کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان کو اپنے نفس کی محبت ہوتی ہے، بس میرا نفس یہ کہتا ہے، میرا دل یہی کرتا ہے، میں وہی کروں گا. اللہ کچھ اور کہتا رہے، رسول کچھ اور کہتا رہے، قرآن کچھ اور کہتا رہے، امام زمان علیہ السلام کچھ اور کہتا رہے، ہم کسی کو نہیں سنیں گے. سنیں گے وہ بات جو ہمارا نفس کہہ رہا ہے، جو نفس ہمارا جتنا مجبور کر رہے ہم اسی بات کو سنتے رہیں گے. اگر انسان اسی طرح اپنے نفس کو سنتا رہا تو نفس کا غلام ہوگا. اور جس آدمی نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اور امام کی غلامی نہیں کی، اس نے دنیا میں کچھ بھی نہیں پایا. جو اپنے نفس کا غلام ہے، قبر میں بھی وہی ہوگا، عشر میں بھی وہی ہوگا، اس کا نفس ہی آئے گا اور اس کو دوزخ میں لے جائے گا. ہاں، جس شخص نے اپنے نفس کو مارا اور اللہ اور اللہ کے رسول اور کتاب خدا اور امام وقت کی جس نے پیروی کی، وہ شخص دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے. لیکن عزیزان گرامی، بات وہی ہے کہ جہاں ہم اپنے اندر کو پاک کریں، وہاں اپنے ظاہر کو بھی ویسے بنائیں جیسے اللہ چاہتا ہے، جیسے رسول اللہ چاہتے ہیں، جیسے کربلا والے چاہتے ہیں، جیسے امام علیہ السلام چاہتے ہیں. اب مثلا دیکھیے، ہمارے یقین کیجئے، ہمارے دل کتنے اہل بیت اور کربلا اور امام حسین اور ان بیویوں کے ساتھ اور ان کے مصائب پر روتے ہیں. جو ہی حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی چادر کی بات ہو کہ ظلم کے ساتھ وہ چادر اتاری گئی، تو ہم رو پڑتے ہیں. لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہی بی بی خود اپنے سر سے چادر اتار کر بے حجاب ہو کر باہر نکلتی ہیں، وہی مرد جو حضرت زینب کی چادر پر رو رہے ہوتے ہیں، وہی مرد خود اپنی بیٹیوں کو بیوی کو کہتے ہیں کہ حجاب نہیں کرو، یہ کیا ہے؟ یعنی ایک طرف اگر یزید اور یزیدی لوگ وہی کام کریں تو ہم سمجھتے ہیں یہ ظلم ہے اور وہ ظالم ہیں، اگر ہم خود کریں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ اب کیا ہے، بعض لوگ کہتے بھی ہیں کہ حجاب تو دل کا حجاب ہوتا ہے، باہر کا کون سا حجاب ہوتا ہے؟ وہ اللہ جو خالق ہے، جو انسان کو بنانے والا ہے، جس نے دین دیا ہے، جس نے ہدایت کی ہے، جب وہ اللہ کہتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ مثلاً فروٹس کو دیکھیے، جتنے بھی فروٹس ہیں ان تمام فروٹس کے اوپر اللہ نے ایک حجاب رکھا ہے۔ اورنج کا ایک حجاب ہے، ایپل کا ایک حجاب ہے، بنانا کا ایک حجاب ہے، خربوزے کا حجاب ہے، تربوز کا حجاب ہے، لیکن مختلف رنگ ہیں، کوئی موٹا حجاب ہے، کوئی پتلا حجاب ہے، کوئی گرین کلر کا ہے، کوئی اورنج کلر کا ہے، کوئی ریڈ کلر کا ہے، کسی کے بہت ہی ہارڈ کورنگ ہوتی ہے، جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اتنی ہارڈ کورنگ ہوتی ہے، اتنا اس کا موٹا حجاب ہوتا ہے، جو چیز لیس والیوں والی ہوتی ہے اس کا کم حجاب ہوتا ہے۔ اگر یہ حجاب نہ ہو، اگر اورنج ہے وہ بغیر سکن کے ہو تو کیا ہوگا؟ ختم ہو جائے گا۔ اگر ایپل کی سکن نہ ہو تو کیا ہوگا؟ اگر خربوزے کے مثلا باہر والی کورنگ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ کوئی کھا سکے گا؟ نہیں۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی چیز محفوظ رہے اور لوگ اس سے استفادہ کریں اور اس کو اپنی جو اس کی ماہیت ہے، اپنی جو اس کی کیمسٹری ہے، اس کو محفوظ کریں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ نے جو اس کی کورنگ بنائی ہے وہ کورنگ محفوظ رہے، حتیٰ کہ درختوں میں جا کے تجربہ کر لیں، درخت کی جو ٹریز کی یا سٹیم کی یا برانچز کے اوپر ایک سکن ہوتی ہے، اگر آپ جا کے سکن کو ریموو کر دیں 8 inch 5 inch 10 inch، اس کے بعد دیکھیں گے تھوڑے عرصے کے بعد درخت خشک ہو جائے گا۔ یعنی زندگی کا دار و مدار، لائف کا دار و مدار، ایمان کا دار و مدار اس آؤٹر سکن پر ہے، اگر وہ ہٹ جائے تو اندر سب کچھ، لائف ختم ہو جاتی ہے، روح ختم ہو جاتی ہے، ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے ہر چیز پر حجاب رکھا ہے، جب تک یہ حجاب رہتا ہے تب تک اس چیز کی ویلیو برقرار رہتی ہے، اس کی لائف برقرار رہتی ہے، اور اس کی قدر و قیمت اور ایمان برقرار رہتا ہے۔ جب یہ حجاب ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کچھ بھی نہیں رہتا ہے۔
اللہ صلی اللہ محمد محمد۔
تو اس لیے عزیزان گرامی، جو چیز اللہ نے فطرت میں بنائی ہے وہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اب وہ خالق بہتر مصلحت جانتا ہے، اگر ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ حجاب کیوں واجب ہوا ہے تو کم از کم اتنا تو ضرور ہو سکتا ہے کہ جس اللہ نے حکم دیا ہے، جس نے مجھے خلق کیا ہے، اس نے حکم دیا ہے، مسلمان ہونے کے حوالے سے کوئی چوہا چرا کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ نے کہا جو کچھ میں نے بنایا ہے حلال ہے، کھاتے رہو، شراب حرام ہے نہیں پیو، پورک حرام ہے نہیں کھاؤ۔ کیا تو انسان اگر نہیں کھائے گا تو کیا اس کا وجود ختم ہو جائے گا؟ یہ تو بات ہے ایمان کی، محبت کی، عشق کی، کہ جو انسان اللہ کو مانتا ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میرے اللہ، تو نے حکم دے دیا، میں اب تجھے فالو کروں گا۔ اسی طرح حجاب کے حوالے سے ہے، ہماری غیرت کے حوالے سے ہے، اور پھر صرف عورتوں کے لیے حجاب نہیں ہے، اللہ نے ایک مقام پر قرآن میں حجاب مرد اور عورت دونوں کے لیے قرار دیے، اور وہ حجاب ہے آنکھوں کا حجاب، نگاہوں کو ہمیشہ جھکا کے رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ فساد کی بنیاد ہی یہ ونڈوز ہیں، انسان دیکھتا ہے، اس کے بعد اس کے عقل میں جا کے انسان کی پھر سوچ فاسد ہوتی ہے، سوچ فاسد ہوتی تو پورا جسم اور روح اور انسان کے اعمال اور ایمان فاسد ہوتے ہیں۔ تو یہ حجاب جو آنکھوں کا حجاب ہے، جو نظر کا حجاب ہے، یہ مرد کے لیے واجب ہے، عورت کے لیے بھی واجب ہے، دونوں کے لیے برابر ہے۔ مرد کا دوسرا حجاب اللہ نے اس ریش کی صورت میں رکھا ہے، حتیٰ کہ ہمارے معاشرے میں بھی دیکھیں کہ اگر پاکستان میں لوگ داڑھی رکھ کے گناہ کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں تم صوفی ہو کے داڑھی رکھ کے گناہ کر رہے ہو، یعنی یہ نہیں کہتے کہ مسلمان ہو کے کوئی گناہ کر رہے ہیں۔ یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو مسلمان کے اسلام، انسان کے اسلام سے بھی بڑھ کر ایک ایسی چیز ہے کہ جب یہ حجاب آ جاتا ہے تو اس کی کچھ اور ریکوائرمنٹس ہو جاتی ہیں، اور انسان کو پھر कहा जाता है इंसान कि तूने ये हिजाब रखा हुआ है तकवा का, ये भरम रखा हुआ है तूने इस्लाम का और अपने ईमान का, तो अब उसका कुछ अमल भी कर, उसका लिहाज भी कर। तो ये मर्द के लिए हिजाब है, इसी तरह औरत के लिए हिजाब है। अगर रंग मुख्तलिफ होते हैं, स्टाइल मुख्तलिफ होता है, लेकिन हिजाब हर चीज में अल्लाह ने रखा है, और ये हिजाब जब तक रहेगा तब तक वैल्यू रहेगी, तब तक ईमान रहेगा, तब तक कदर व कीमत रहेगी। जिस वक्त ये हिजाब हट जाता है, फ्रूट फासिद हो जाते हैं, उन स्पॉइल हो जाते हैं, उनको कोई नहीं खाता है, उनको फेंक दिया जाता है। तो वो शख्स, वो मर्द, वो औरत जो हिजाब नहीं करते, जो कि वाजिब है और जाहिर है, हिजाब जाहिर की बात है, बातिन की बात नहीं है, बातिन की बात तकवा है, पहले हो गई, हिजाब जाहिर की बात है, मर्द के लिए भी हिजाब है, औरत के लिए भी हिजाब है। लेकिन वो मर्द और वो औरत जो हिजाब नहीं करते, जो हिजाब नहीं करते, वो फासिद हो जाते हैं, उनको फरिश्ते भी धक्के मारते हैं, उनको उनके इमाम भी धक्के मारता है, और उनको रोज़े माशर भी जहन्नम के अंदर धक्के मारकर फेंक दिया जाएगा। और अल्लाह कहेगा, मैं खुद जमील हूं, मैं खुद जमाल को पसंद करता हूं, मेरी हिकमत के मुताबिक ऐ इंसान तेरा जमाल, तेरी ब्यूटी, तेरी खूबसूरती, तेरी जीनत तेरी दाढ़ी में थी, तेरे हिजाब में थी। ये अल्लाह जो जमील है, जो जमाल को पसंद करता है, ये उसका हुक्म है। अगर अल्लाह यही दाढ़ी हमें ना दे तो हम इसे ऐब समझते हैं, लेकिन जब अल्लाह देता है और हम इसको हर रोज शेव करके फखर समझते हैं, खूबसूरती का मेयार समझते हैं, क्यों? अल्लाह अगर नहीं देते तो फिर ऐब क्यों समझते हो? जिन लोगों के पास नहीं होती, आप भी अच्छी नजर से नहीं देखते, वो खुद भी ऐब समझते हैं, मुख्तलिफ नाम देते हैं ऐसे लोगों को। लेकिन अल्लाह जब दे देता है तो हम इस हिजाब को हटाकर अपने आप को स्पॉइल कर रहे होते हैं, अपने ईमान को बर्बाद कर रहे होते हैं। जब तक ये गुफ्तगू भी है, ये हमारा जाहिर है, हमारे गुफ्तगू में अल्फाज चुनकर इस्तेमाल करने चाहिए, किसी शख्स की इज्जत को पामाल नहीं करना चाहिए, किसी की गीबत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यही अल्फाज है जो इंसान का जाहिर है, यही अखलाक है जो इंसान का जाहिर है। तो इस्लाम जाहिर और बातिन दोनों चीजों पर तवज्जो देता है, अल्लाह देख रहा है अंदर क्या है, लेकिन अल्लाह ये चाहता है कि तमाम इंसानों की बेहतरी हो, तमाम इंसान इस्लाम के रास्ते पर आ जाएं, तमाम इंसान मुसलमान और मोमिन बन जाएं। तो उसके लिए जरूरी है, मसलन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बार बार क्यों कह रहे थे हल मिन नासिरिन यंसुरना, इसलिए मौला ये आवाज सब तक पहुंचाना चाहते थे। अब देखिए कि नफ्सियाती तौर पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये वसीयत की है, मेरे शियों से कहना, जब भी ठंडा पानी पीना या जब भी किसी मुसाफिर को देखना, किसी गरीब को देखना, तो अपने इमाम को याद करना, जब कोई ठंडा पानी पिए तो अपने इमाम को याद करना। मकसद क्या है? मकसद यह है कि इन जाहिरी चीजों को जब भी वो करो, अपने इमाम से मुतमस्सिक रहो, अपने इमाम से ताल्लुक कायम रखो, और इमाम की फरियाद आखिरी शख्स तक, क्यामत तक पहुंचे। और ये कैसे पहुंचेगी? जब हम पढ़ेंगे, जब हम लोगों तक पहुंचाएंगे, जब हम एक साले और नेक मुआशरा बनाएंगे। नेक अकेला शख्स कभी भी अकेला नेक नहीं रह सकता, जब तक मुआशरा और सिस्टम और निजाम साले और नेक ना हो, और उस सिस्टम और निजाम की क्यादत नेक और साले लोगों के पास ना हो। तो इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अमर बिल मारूफ करें, नहीं नल मुनकर करें, लोगों को वाजिबात की तरफ बुलाएं। अगर लोग नमाज जुमा पर नहीं आते तो उनको खींच कर ले आए। हत्ता के रसूल पाक फरमाते हैं, मेरा दिल करता है वो लोग जो नमाज जमात में शिरकत नहीं करते, मैं जाके उनके घरों को आग लगा दूं। रसूलुल्लाह की हदीस है। और हम लोग नमाज जमात तो क्या नमाज जुमा में नहीं आते, वो नमाज जुमा के जिसको तीन जुमे जान बूझ कर इंसान छोड़ दे, मुसलमान नहीं रहता। तो इसलिए ये सिर्फ एक शख्स की जिम्मेदारी नहीं है, हर शख्स जहां अपने दोस्त, रिश्तेदार, बहन भाई, रिश्तेदार, बच्चे, जहां तक उसका असर है, उसको बात करे, उसको साथ लेकर आए। इसलिए कि हमने एक नेक और साले मुआशरा बनाना है, हमने लोगों को तब्दील करना है। नमाज जुमा मजहर है उस चीज का, के जो जाहिर है, नमाज शब है बातिन। اکیلے اللہ اور بندے کے درمیان وہ نماز شب ہے جو گھروں میں اور تاریکی میں پڑھنی چاہیے. نماز جمعہ ہے, مظہر ہے, ظاہر ہے, جو لوگوں کو دکھانا چاہیے کہ مومنین کی, اسلام کی اور ایمان والوں کی عظمت کتنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, والعصر, ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانہر ان شانئک ھو الابتر.